الله تبارك وتعالى فصل في البكاء من خشية الله تعالى کہ اللہ کے خوف سے رونے کا بیان. یہ عنوان ہے انشاءاللہ, اور اس کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ ہیں جو آپ کے سامنے میں بیان کروں گا, تو اللہ کی توفیق سے اس کی کچھ تشریح بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی. سب سے پہلی جو اس کے اندر فصل فی بکائے, اللہ کے خوف سے رونا, اس کو پہلے سمجھ لیجیے کہ خشیت کیا ہے اور خوف کیا ہے. خشیت کو ڈر کو کہا جاتا ہے, اور ایک اللہ کے جلال, اس کی عظمت, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا, تو اللہ کی خشیت, اس کے جلال, اس کے رعب, اس کے سب بدے تھے, یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو خشیت کا مطلب ہے پھر اللہ کے خوف سے رونا. یہ خوف کی دو اقسام ہو سکتی ہیں. ایک تو خوف یہ ہوتا ہے موت کا خوف, قتل کا خوف, چوری کا خوف, چاقے کا خوف, جواب دہی کا خوف. اس خوف کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خوف جنہی انسان امن میں آتا ہے, سکون میں آتا ہے, وہ خوف ختم ہو جاتا ہے. جبکہ ایک خوف ہوتا ہے جو مسلسل ہمیشہ ساتھ رہتا ہے, چاہے انسان خوشی میں ہو یا غمی میں, چاہے اس پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو یا تکالیف اور آلام و مصائب میں ہو, تو خوف اس کے ساتھ رہتا ہے. یہ جو دوسرا خوف ہے, یہ خوف جو اللہ کا خوف ہے, اللہ کے حوالے سے خوف ہے, اس خوف کا تعلق ہرگز اس خوف جیسا نہیں ہے کہ جس میں انسان چوری سے ڈرتا ہے اور جب چوری سے امان میں آتا ہے تو خوف ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں اور آپ روڈ پر ہیں, حالات خراب ہیں, ہم ڈرتے ڈرتے اپنے گھروں سے نکلے ہیں. جب تک ہم روڈ پر ہیں, اپنی گاڑی پر ہیں, بس میں ہیں, رکشے پر ہیں, اسکوٹر پر ہیں, ہم خوف میں. لیکن جو ہی ہم اپنے گھر چلے جاتے ہیں, وہ جو روڈ کا خوف ہوتا ہے, حالات خراب ہیں, وہ ختم ہو جاتا ہے, اب ہم امان میں. تو یہ خوف, اس کی نوعیت الگ ہے. لیکن جو اللہ سے متعلق خوف ہوتا ہے, اس خوف میں محبت غالب ہوتی ہے. یہ ایسا خوف ہے جو اولیاء کرام کو بھی ہے, انبیاء علیہ السلام کو بھی ہے, اللہ کے نیک بندوں کو بھی ہے. وہ کیا خوف؟ کہ وہ اس وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہماری کوئی غلطی اللہ کو ناراض نہ کر دے. اس خوف میں محبت غالب ہوتی ہے. محبت کی وجہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کے قرب کی وجہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کے پیار کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے. اب اس میں پہلی حدیث جو ہے وہ ترمذی کی ہے, حضرت انس اس کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ اخرجو من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقامی. کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا دوزخ میں سے ایسے شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا میرے خوف سے کہیں بھی مجھ سے ڈرا, اسے دوزخ سے نکال دو. اب دو باتیں اس میں, دو تین باتیں قابل غور ہیں. ایک تو بات یہ کہی گئی کہ ایسے شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا, اور دوسرا یہ ہے کہ یا میرے خوف سے کہیں بھی مجھ سے ڈر گیا. چوری کرنے پہ قدرت رکھتا تھا, نہیں کیا, اللہ دیکھ رہا ہے. وہ گناہ کرنے پر قدرت رکھتا تھا مگر چھوڑ دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لیا. ان دونوں وجوہات کی وجہ سے اللہ فرمائے گا کہ اس بندے کو دوزخ سے نکال دو. اس کا مقصد ہے کہ اللہ کی وہ یاد جو زندگی میں کبھی آئی ہو, اللہ کا وہ ڈر جو ساری زندگی میں کسی ایک مقام پر آیا ہو, مسلسل نافرمانی کے باوجود وہ کبھی ڈرا وہ کبھی کسی مقام کا ڈر اور کسی مقام کی یاد انسان کو جہنم سے نکال کر لے آئے گی. اور جو مسلسل ڈرنے والے لوگ ہیں, جو مسلسل یاد کرنے والے لوگ ہیں, ان کا پھر کیا عالم ہوگا. یہ تو کبھی کہیں کسی مقام پر ڈرا ہے, کہیں کسی وقت اللہ کو یاد کیا ہے, اعمال نے اس کو دوزخ کا حقدار بنا دیا, اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں بھی چلا گیا. کتنا بڑا گناہگار ہوگا جو جہنم کا مستحق ہو چکا ہے, جہنم میں ڈالا جا چکا ہے. اندازہ لگائیں, ایک تو یہ نا کہ جہنم میں گیا ہی نہیں پھر اللہ نے بچا لیا, یہ کتنا بڑا گناہگار ہوگا. اتنا بڑا گناہگار کہ رسول کی شفاعت بھی اس کے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا, اللہ کی رحمت بھی اس کے کام نہ آ سکے گی, اور یہ جہنم میں جائے. اس وقت جب یہ اپنی سزا بھگت لے گا, پھر پروردگار عالم کا کرم, اس کی رحمت سے وہ جہنم سے باہر آ جائے گا. ایک مرتبہ پر اس نے اللہ کو یاد کیا. دوسری حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے, قال سمعت رسول اللہ یقول اینانی لا تم تمسہما نار, کہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی, دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی, ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالی کے خوف سے روئی, اور دوسری وہ آنکھ کہ جس نے اللہ تعالی کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری. سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس کا تعارف. آپ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, حضرت عباس کے صاحب زاد. اور جب ہاں حضرت صلی اللہ علیہ نے پردہ فرمایا تو حضرت کی عمر مشکل سے 9 سے 10 سال تھی, چھوٹے تھے, لیکن ان کا ایسا شغف تھا, ان کی ایسی تڑپ تھی, جتنے صحابہ اس وقت حیات تھے ہر صحابی کے پاس جاتے تھے حدیثیں سننے کے لیے, مسائل معلوم کرنے کے لیے, اور جانے کا بڑا عجیب و غریب انداز ہوتا تھا. یہ ہمارے لیے مطلب بڑی غور کا مقام ہے کہ اگر یہ کسی صحابی کے پاس کسی حدیث کے لیے جاتے تھے, بس گھر پہ جانے کا اتفاق اگر ہوتا تھا تو کبھی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے, یا تو دروازے پر بیٹھ جاتے تھے یا قریبی کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے. اور آپ جانتے ہیں وہاں درخت تو تھے نہیں, سارا صحرا تھا. مان لیجئے کہ کسی سائے میں دھوپ میں بیٹھ گئے یا دھوپ کے دھوپ میں بیٹھے ہوئے, اب صحابی ایک گھنٹے میں نکلے, دو گھنٹے میں نکلے, نہ نکلے, کل نکلے, پوری رات نہ نکلے, یہ بیٹھے رہتے تھے. یہاں تک کہ جب وہ صحابی باہر آتے تھے تو ان کے پاس جا کر کہتے تھے کہ حضرت مجھے آپ سے میرا یہ مدعا ہے, یہ حدیث آپ سے بیان کرنی, تو صحابی ناراض ہوتے تھے, کہتے تھے کہ اے حضور کے چچا ام ذات, آپ نے تکلیف کیوں اٹھائی, آپ حکم دے رہے ہیں ہم آپ سے گھر آتے ہیں آپ کو حدیث بتا دیتے, آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, کیوں شرمندہ کرتے ہیں. اس پہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں, کام تو میرا ہے, دین تو مجھے سیکھنا ہے. اسی طرف اور اسی لگن کا نتیجہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی ہی عرصے میں وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ جب صحابہ کے درمیان کسی حدیث یا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا تو اس کا آخری فیصلہ حضرت عبداللہ ابن عباس پر ہوتا تھا کہ جو وہ فرمائیں گے اس کو مان لیں گے. اندازہ لگائی, اس میں کتنی خوبصورت بات ایک تو ہماری سمجھ میں یہ آئی کہ کوئی کتنا ہی جاؤ حشمت والا ہو, بڑے خاندان والا ہو, کوئی مرتبے والا ہو, کسی بھی عالم فاضل پیر اور لامہ کی اولاد ہو, علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا, کیونکہ آج وہ نظارے نظر نہیں آتے. اب تو سمجھتے ہیں میرا والد بہت عالم ہے تو دنیا مجھے سکھانے آئے, میں کسی پیر کا بہت بڑا بیٹا ہوں تو سب میری دست کشی کریں, مجھے گھر پہ ہی سکھائیں, تو پھر جیسی سوچ ہے ویسی ہی ہو گئے, علم تو ہے نہیں, بس خالی ڈھول بج رہے. تو یہ ہمارے لیے طریقہ ہے, لائے عمل ہے, ہمارے لیے رابطہ ہے ان حضرات کی زندگیاں, کیسا ان لوگوں نے علم حاصل کیا. کسی صحابی کو اشارہ کرتے دوڑتے ہوئے آتے لیکن نہیں جناب کو دروازے پہ ٹیک لگائے بیٹھے. ایک تو یہ ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں. اب اس میں آنکھ کا تذکرہ ہے, میں نے خشیت اور خوف کی بھی ذکر آپ کے سامنے کیا. تو دیکھیے فرعون, سب نے اس کا نام سنا ہوا ہے, قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. فرعون نے اللہ رب العزت کی مخالفت کی اور اس کی برابری کا کھلے عام اعلان کیا. وہ اعلان قرآن میں موجود ہے, کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ اعلان تھا فرعون کا. کبھی ہم نے میں نے آپ نے کبھی غور کیا کہ اعلان اس نے کیا کیا؟ ہزاروں امیر اس وقت بھی موجود تھے, اس سے پہلے بھی لوگ موجود تھے, اس سے بڑی بڑی سلطنتیں لوگوں کے پاس, اس کے بعد بھی لوگوں کے پاس اس سے زیادہ پیسہ رہا, انہوں نے تو کوئی اعلان نہیں کیا. اس نے کیوں کر دیا؟ اس کے کرنے کی وجہ اس کا نفس تھا, اس کے نفس نے اس کو ایسا قابو کر رکھا تھا, ایسا اپنے سامنے پھرے میں لیا ہوا تھا کہ اس کی زبان سے یہ مطالبہ کروا دیا, لوگوں کو کہلوا دیا کہ انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. بس ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, اس فرعون کہہ لو کہ فرق صرف اس کا اتنا ہے اس میں اور عام لوگوں میں کہ اس کا فرعون ظاہر ہو گیا تھا, ہمارا فرعون اندر ہے. اتنی سی بات ہے, اس کا ظاہر ہو گیا تھا, اس نے کہہ دیا, ہمارا اندر بیٹھا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے, اندر موجود. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنی ظاہر اصلاح کے ساتھ ساتھ باطن کی اصلاح بھی کریں. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دین میں داخل ہوتے ہیں, دین کا ہمیں ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے, پینٹیں پہننا چھوڑ دیں, نہ کوٹ پینٹ نہیں پہنیں گے, ٹائم لگائیں گے, یہ اردو کا شعار ہے, فلا کام نہیں کریں گے, شلوار کرتا. اچھی بات ہے, کوئی اس میں برائی نہیں, بہت اچھی بات. سر پہ ہماری ٹوپی آ جاتی ہے, امامہ سر گیا, جو بھی طریقہ کار, کسی پیر صاحب کی خانقاہ میں بیٹھ ہوئے تو ان کی اگر کوئی مخصوص ٹوپی ہے تو وہ سر پہ لگا لی. کسی کی رنگ والی ہوتی ہے, کسی کی کڑی بھی ہوتی ہے, کسی کی چار خانے والی ہوتی ہے, مختلف طریقے. تو اس کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے. اور اگر میں ویسا خانقاہ جیسا یا جماعت جیسا لباس بنانے میں کامیاب ہو گیا تو جناب میں بہت بڑا دیندار شخص ہو گیا. لیکن جو نفس اندر بیٹھا ہے, جس کی شرارت کی وجہ سے میں بدنام ہوں, جس کی شرارت کی وجہ سے معاشرے میں انتشار اور فساد ہے, اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتا. ٹوپی امامی سے یاد آئی ایک بات, بڑی خوبصورت بات سننے کے لائق. کبھی آپ نے غور کیا کہ جو خانقاہوں میں مختلف رنگوں کی جو ٹوپیاں ہوتی ہیں, کڑی بھی ہے یا مختلف کلر کی ہے یا امامہ ہے یا سا, یہ ہم کیوں پہنتے ہیں؟ ایسے ننگے سر ہیں, کچھ روح تھوڑی, ایک تو ٹھیک ہے رسول اللہ کی سنت ہے, لیکن کبھی بے شک جو سن اس کی کوئی وجوہات تو ہوں گی نا ٹوپی پہننے کی. دین میں کوئی بات بغیر وجہ کے تو نہیں, صرف لاجک تو ہے. اب جیسے شملے کی میں لاجک آپ کو بتاؤں, یہ شملہ پیچھے گرتا ہے امامے کا. میں نے ایک دفعہ شاید بیان بھی کیا تھا, حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی حدیث میں بیان کیا ہے کتابوں میں. جب معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست قدرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ رکھا تھا اور یہ پوچھا تھا کہ یہ فرشتے کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں, تو کہا تھا نہیں معلوم, آپ اللہ نے ہاتھ رکھا تو سارا علم آپ کے سامنے آ گیا تھا. تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو اللہ نے اپنا دست قدرت پشت پہ رکھا تھا, اس کی عزت مقام و مرتبے کے لیے امامے میں شملہ چھوڑا. اسی طرح ٹوپی کیا ہے, یہ کیوں پہنتے ہیں؟ اس کی صرف ایک وجہ, بڑی خوبصورت وجہ. ٹوپی پہننے والا, امامہ پہننے والا اس بات کا برملا اعلان کرتا ہے کہ جو شریعت, جو حقیقت اور جو طریقت میں نے اپنا لی, ٹوپی اس بات کا ثبوت ہے کہ سر کی بازی لگا دوں گا. یہ رنگ ہے, یہ علامت ہے, یہ نشانی ہے, اعلان ہے. یہ ٹوپی پہننا صرف سر ڈھکنا نہیں ہے, یہ اعلان ہے کہ سر کی بازی لگاؤں گا, یہ اعلان ہے. یعنی سب سے ممتاز ہوگا ٹوپی پہننے والا اپنے آپ کو ایک علیحدہ کر لیتا ہے اور یہ فرملا اعلان کرتا ہے کہ اب سر کی بازی لگاؤں گا اور میری نشانی ہے کہ دیکھو سر پہ میرے ٹوپی ہے, اس کی بازی لگاؤں گا میں. یہ ہے ٹوپی پہننے کی زادی پر وجہ, صرف دور سے ڈھکنا یا اس کی ہر وجوہات نہیں, تو سیکولر سے وجوہات ہو سکتی ہے, تو خوبصورت وجہ یہ ہے, خوبصورت وجہ ہے کہ اپنے سر کی بازی لگا دوں گا. فوجیوں کو بھی دیکھتے ہیں نا آپ, ان کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے, اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ عام آدمی سے منفرد ہوتے ہیں, اور ان کا لباس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ وطن کے محافظ ہیں. ڈاکٹروں کو بھی آپ دیکھتے ہیں آپریشن تھیٹر میں خاص لباس پہنتے ہیں, اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جناب یہ آپریشن تھیٹر میں جا رہے ہیں. اسی طرح ہم مختلف شعبوں کی مختلف علامت اور نشانیاں ہیں. ایک دیندار آدمی اگر ٹوپی پہنا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ سر کی بازی لگائے گا, کہ اس کی علامت, اس کا اشار, اس کی نشانی ہے. دوبارہ اور ہم آگے چلتے ہیں, تو اس میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ فرشتے جب سے پیدا ہوئے, لفظ کے حوالے سے چونکہ بات ہے, فرشتے جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے قیامت تک کوئی گناہ نہیں کرتے. ان کی سرشت, ان کی تخلیق ہی ایسی نہیں ہوئی کہ یہ گناہ کرے. لیکن شیطان جب سے تخلیق ہوا ہے, جب سے اس نے گناہ کیا ہے, اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ گناہ گاری رہے گا, نیکی نہیں کرے گا. واحد انسان ہے, واحد آدم علیہ السلام, آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, جو گرتی ہے, کھڑی ہوتی ہے, سمجھتی ہے, پھر گر پڑتی ہے. گناہ ہوا, گرے, سنبھلے, پھر چل پڑے. کیونکہ انسان خواہشات سے گھرا ہوا ہے, جذبات سے گھرا ہوا ہے, شیطانی وسوسوں اندیشوں سے گھرا ہوا ہے, نتیجتاً گرتا ہے اور پھر کھڑا ہوتا ہے. لہذا آدم علیہ السلام لڑکھڑائے, کھڑے ہوئے اور چل پڑے. اللہ نے خلق عطا فرما دی, کیا فرمایا, فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. مطلب لڑکھڑا کر گرنے والا ایسا ہے تو پھر سمجھ جائے جیسے وہ لڑکھڑایا ہی نہیں, پھر چل پڑے. یہ اس کو ہم اگر تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ایک چیز کی ممانعت کی, کیا کی, قرآن, ولا تقربا هذه الشجرة, کہ اے آدم اور تمہاری بیوی اس درخت کے پاس نہ جانا. جیسے میں نے کہا کہ خواہشات سے گھرا ہوا ہے, اندیشوں سے گھرا ہوا ہے, امید سے گھرا ہوا ہے, آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس چلے گئے, نتیجتاً لڑکھڑا گئے. فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, قرآن کا لفظ, شیطان نے انہیں پھسلا دیا. جب لڑکھڑائے اور لڑکھڑا کر جو ہی جگمگائے, فوراً زمان سے نکلا, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کر لیا, بہت ظلم کر لیا, اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا, ہم پہ کرم نوازی نہ کی, تو ہم دونوں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بس جو ہی یہ کہا سنبھل گئے اور پھر چل پڑے. یہ ہے انسان. لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص جو گرا, لڑکھڑایا اور پھر اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی, وہ علامتی طور پر ہمارے سامنے شیطان موجود ہے. ادھر آدم علیہ السلام درخت کے پاس گئے, لڑکھڑائے, فوراً زمانے سے نکلا, ربنا ظلمنا انفسنا, شیطان نے یہاں انکار کیا, صاف مکر گیا. اللہ نے سجدے کا حکم دیا, مانا نہیں, توبہ نہیں کی, بجائے یہ کہ اللہ سے توبہ کرتا, اپنی غلطی پر اڑا رہا. جب اڑا رہا تو رب نے فرمایا انک علیک لعنتی الی یوم الدین, کہ بے شک تجھ پر میری قیامت تک کے لیے لعنت و پھٹکار. یہ کون تھا جو اڑا رہا, جس نے توبہ نہیں کی, جو اللہ کی بارگاہ میں گیا نہیں, معافی نہیں مانگی, اڑ گیا. پس آدم علیہ السلام اور شیطان کے رویوں کو سامنے رکھ کر میں اور آپ اپنے رویوں کو لے کر آئیں گے. کیا کسی وقت کا کیا ہوا گناہ میرا اور آپ کا کبھی ندامت، شرمندگی، اللہ کی بارگاہ میں رونے کا سبب بنا؟ یا میں ڈٹائی سے اس گناہ پر اڑا رہا، یا میں ڈٹائی سے اس گناہ کی طرف میں نے ایسا کر دیا جیسے ناک میں مکھی بیٹھی اور اڑ گئی، ختم، کوئی معافی نہیں، کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں۔ اگر میرا یہ رویہ ہے تو انتہائی خطرناک رویہ ہے، کیونکہ یہ رویہ شیطان کا تھا۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، غلطی شیطان سے بھی ہوئی، دونوں نے غلطیاں۔ آدم علیہ السلام نے فوراً کہا اے ربنا ظلمنا انفسنا، میرے رب میں نے غلطی کر دی، مجھے معاف فرما دے۔ اگر تم نے معاف نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ دوسری طرح شیطان اڑ گیا اور اس نے معافی نہیں مانگی۔ پروردگار نے فرمایا کہ میری قیامت تک، الی یوم الدین، قیامت تک اس پر میری لعنت و پھٹکار ہے۔ اب آدم علیہ السلام کے واقعے اور شیطان کے اس میں مجھے اور آپ کو ہمیشہ، جب بھی مجھ سے گناہ سرزد ہو، آپ سے گناہ سرزد ہو، ہمیں اور آپ کو اس تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا اگر اور آگے بڑھیں تو دیکھیے، اللہ تبارک، میں نے اس سے پچھلے درس میں بھی آپ سے کے بعد سامنے بات رکھی تھی اور حدیث بھی بیان کی تھی، امام بخاری کی روایت تھی کتاب الفضائل میں، اور قول باب ہے قول النبی لو کنت متخذا خلیلا، یہ باب ہے، اس کی حدیث آپ کو سنائی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر، اے ابو بکر، میں دنیا میں کسی کو اگر دوست بناتا تو تجھے بناتا۔ یعنی دنیا میں دوستی کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے مومن کو جو پیدا کیا ہے، قرآن سے ہمیں پتہ لگتا ہے انسان کو جو اللہ نے تخلیق کیا، بنایا، وہ اپنی دوستی کے لیے بنایا ہے، اپنی بھلائیت کے لیے بنایا ہے۔ انسان دنیا میں آتے ہی رشتے خاندانی طور پر جڑ جاتے ہیں، یہ دوستی نہیں ہے، یہ رشتے ہیں، دوستی کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ہر انسان پہ ولی کا اخلاق ہوتا ہے، ہر مسلمان ولی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کی دوستی کرنے والوں کو ولی کہا گیا، اللہ کا دوست کہا گیا، انسان سے دوستی کرنے والے کو ولی نہیں کہتے، صرف اللہ سے دوستی کرنے والے کو ولی کہتے ہیں۔ یہ تو رشتے ہیں دنیا میں، تو نبھانے، جب تک زندہ ہے نبھانے، اس کے بعد ختم۔ اب جب میں اور آپ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا ہوئے، اللہ سے دوستی جوڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو تھوڑا سمجھتے ہیں ولی کو، ولی ہوتا کیا ہے، ولایت کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے ولی جو ہے یہ دو لفظوں سے نکلا ہے، ولی ولایت سے نکلا ہے یا ولایت سے نکلا ہے، یعنی واؤ کے نیچے زیر ولایت یا واؤ کے اوپر زبر ولایت، ان دونوں سے یہ لفظ نکلا ہے ولی۔ مان لیں کہ اگر پہلے لفظ سے ولی نکلا، یعنی ولایت سے ولی نکلا، یعنی واؤ کے نیچے زیر سے ولی نکلا، تو اس کا مطلب ہے، ولایت کا مطلب ہے تصرف اور ملکیت۔ مطلب کیا کہ ایک بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا ہے، نابالغ ہے، اس کے سارے کام جو انجام دیتا ہے وہ اس کا ولی انجام دیتا ہے جو اس کا والد ہوتا ہے۔ اس کا داخلہ کروانا، داخلہ فارم پر دستخط کرنا، بچے کی طرف سے سارے معاملات، جو بھی بچے کے معاملات ہیں، وہ بیمار ہے، ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں جناب، فارم بھرنا، سرپرست کو اپنا نام لکھوانا، یعنی بچے کے جو بھی کام ہیں اس کام کو بچہ انجام نہیں دے گا بلکہ اس کا ولی انجام دے گا، اور یہ ولایت کہلاتی ہے، اس کو ولی بولتے ہیں، یہ ولایت ہے۔ بچے کا ہر فعل جو باپ کر رہا ہے وہ بچے ہی کا فعل کہلائے گا۔ مثال کے طور پر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بچے کو اسکول لے کر جائیں، داخلہ کروائیں، تو وہاں کی مینجمنٹ آپ کو باہر نکال کر بچے سے پوچھے کہ بچے بیٹا آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں اسکول میں یا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ داخلے کے لیے گئے ہیں، لہٰذا آپ کا فیل بچے ہی کا فیل کہلائے گا۔ इसी तरह बच्चा मार्केट में कोई खिलौना खरीदना चाहता है, कोई शॉपिंग करना चाहता है, बच्चे से नहीं पूछा जाएगा, आप जो दिला दें वही बच्चे का हो गया। बच्चे से कभी दुकानदार ये नहीं पूछेगा बेटा आपकी मर्जी है या नहीं, जो वालदैन ने दिला दिया वही बच्चे की। ये आपका जो फेल है वो बच्चे ही का फेल कहलाएगा, इसको विलायत कहते हैं। जितनी बात हमारी समझ में आ गई, अच्छी तरह हमारे जहन में बैठ गई, तो इसका विलायत का मतलब ये होता है कि एक बंदा है मोमिन अपने कामों का सारा तसल्लुफ और मिल्कियत अल्लाह के सुपुर्द कर देता है कि ऐ मेरे रब जिस तरह तेरी मर्जी हो, जिस तरह तेरी रजा हो, जो जिस हाल में तू रखे मैं उससे खुश हूं। लिहाजा कुरान मजीद में फरमाया ऐ रसूल फरमा दीजिए कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप फरमा दीजिए कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सिर्फ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का परवरदिगार है। मतलब क्या, एक बंदे का जीना मरना उठना बैठना खाना पीना सेहत तंदुरुस्ती इज्जत से जो भी इसके ऊपर वारदात कल्बी वारदात इंसानी हो रही है ये सब की सब अल्लाह के तसल्लुफ पे तस्लीम करते हुए अपनाते हैं। जिस हाल में भी रखे, बीमार है अल्लाह का शुक्र है, खुशी है अल्लाह की बड़ी इनायत है, तकलीफ में है अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, यानी वो हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा होता है और हर मुसीबत को अल्लाह की अता समझता है, हर तकलीफ को अल्लाह की अता समझता है, हर मेहरबानी को अल्लाह की अता समझता है। न वो खुशी में अल्लाह का बागी होता है, न वो तकलीफ में अल्लाह का बागी होता है, बल्कि हर हाल में हर चीज को अल्लाह की अता समझते हुए उसे सीने से लगाता है। इसको कहते हैं वली, ये वली है जब अपनी हर चीज अल्लाह के सुपुर्द कर दी है। और ये आसान है, ये आसान इसलिए है कि अगर हम अपने हर काम में काम करने से कब थोड़ी सी अपनी नियत को चेक कर लें। एक काम में करने जा रहा हूं, मिसाल के तौर पर मैं सुबह दफ्तर निकल रहा हूं, रोजाना निकलता हूं, आप भी निकलते हैं अपने काम काज के लिए, बस एक नियत कर लें कि अल्लाह मैं अपने बच्चों के लिए उसके हलाल के लिए जा रहा हूं, तेरी मर्जी यही है अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल का मौके दो, मेहनत मजदूरी करो, तेरे रसूल का फरमान है, सो मैं रिज़्क़ हलाल के लिए जा रहा हूं, मुझे रिज़्क़ हलाल तैयब अता फरमा, वाफिर मकदार में अता फरमा, तेरी रजा के लिए तेरी खुशनुदी के लिए मेहनत मुशक्कत तकलीफें बर्दाश्त करूंगा, बस ये नियत करके बाहर निकल जाए, ये जना भी उधर बस ये वही। तो नियतों को दुरुस्त करने का आंशा खवातीन, खवातीन को देखिए घर में मर चले जाते हैं, घर के सारे काम काज को अंजाम देना, खाना पकाना, घर के जनाब कपड़े हैं, बहुत काम होता है, बहुत ज्यादा काम होता है घर में, कोई कम काम नहीं होता। अगर खवातीन ये नियत कर लें कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का फरमान भी है, रसूलुल्लाह के इरशादात भी हैं, कि ये जो घर की वो ड्यूटी अंजाम दे रही है, काम अंजाम दे रही है, ये सारा काम जो है अपने शौहर के लिए है, अपनी औलाद के लिए है, और इस काम में जो कोई मुआवजा मुतलब नहीं कर रहे, बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी मुतालबे के, महज अल्लाह की रजा के लिए वो ये काम कर रही है, तो परवरदिगार आलम उस सारे काम में बरकत अता फरमाएगा और उनका झाड़ू देना भी इबादत बन जाएगा, बर्तन धोना भी इबादत बन जाएगा, कपड़े धोना भी इबादत बन जाएगा, ये सब का सब इबादत हो जाएगा। वो काम अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी को दिखाने के लिए ना करें, और इस नियत के साथ करें कि परवरदिगार तेरा हुक्म है, अगर ये ड्यूटी अंजाम दे रही हूं तेरी रजा तेरे रसूल की खुशनुदी के लिए दे रही हूं, बस ये काम इबादत बन गई उनका। तो लिहाजा ये है विलायत। अब अगर इसको जबर से लाए वलायत, तो वलायत का मतलब है हुक्मरानी, सिर्फ अल्लाह की हुक्मरानी। मतलब क्या कि बंदा मोमिन जो है वो सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता। देख लीजिए वाकया करबला आपके सामने, क्या इमाम अली मकाम के सामने अपने छोटे छोटे बच्चे खवातीन सब मौजूद थे। चले ये तो छोड़े, इससे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इमाम अली मकाम तो फिर मरते 72 मर्द आपके साथ थे, अल्लाह अकबर, और इमाम अली मकाम का सामना यजीद से भी नहीं हुआ था। सोचे तो रोंगटे खड़े जाते हैं, वो यजीद का दरबार, बड़े बड़े बड़ा एक चाबिर एक सख्त हुक्मरान और बड़े बड़े चाबिर लोग बैठे हुए, और तना हजरत ज़ैनब, سوچے تو اس واقعے کو دیکھیں آپ کیا عالم ہوگا. ہاں تو یزید کا پھر بھی سامنا نہیں تھا, بات پر مت تھا,
یہاں تو کوئی نہیں ہے, قابل بیمار ہے, پورا دربار ہے, یزید کی آنکھوں میں آگے ڈال کے حضرت زینب نے کلمہ حق بیان کیا, یہ ہے ولایت,
یہ ہے ولایت. کیا حکمرانی اگر کسی کی ہے تو پروردگار عالم کی, تو کائیں گا بادشاہ, تیری کائیں کی سلطنت چند روزہ اور پھر ختم ہو جانے والی. جو اللہ نے ہمیں حکمرانی عطا فرمائی ہے وہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والی, اس کو ولایت کہتے ہیں. ایک عورت کی استقامت دیکھیں آپ, جہاں بڑے بڑے مرد کمزور پڑ جائیں اور اپنے عقیدے تبدیل کر دیں. واہ حضرت زینب, کیونکہ جس خاندان سے ولایت آئی اور ولایت آئی, جس گھرانے سے ولایت اور ولایت آئی, اسی خاندان کی ایک عورت, وہاں مظاہرہ نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا؟ وہاں اگر یہ شاہکار یہ نمونے نہیں ہوں گے تو پھر کہاں ہوں گے؟ تو لہذا یہ ہے ولایت کہ اللہ کی حکمرانی تسلیم کرتا ہے ولی اور پھر کسی ذات کے حکمران کے سامنے جھکتا نہیں. ایسے واقعات اور اللہ کی زندگیوں میں بے شمار ہیں کہ جہاں بڑے بڑے جابر حکمرانوں کا سامنا ہوا اور انتہائی استقامت کے ساتھ اس سارے مرحلے کو طے کر گئے اور اللہ کے آگے سرخ ہو کر کھڑے ہو گئے. انسان اگر ان چیزوں کو اپنا لے تو علامہ اقبال کا وہ شعر بڑا زبردست ہے پھر, کہ جس ایک سجدے کو تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے وہ آدمی کو نجات. کہ ولی ایک ہی سجدہ کرتا ہے بس اللہ کی بارگاہ میں, پھر کسی کے آگے نہیں جھکتا, ادھر سجدہ ادھر سجدہ, دولت کو سجدہ, ریاکار نہیں, بس اللہ کا ولی ایک ہی دفعہ جھکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, پھر ہر شخص کے آگے جھکنا اس کے لیے کفر ہوتا ہے, وہ صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے. یہ علامہ کا مفہوم ہے, جس ایک سجدے کو تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے وہ آدمی کو. ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے جھک جا, اللہ تجھے وہ مرتبہ وقار عطا فرمائے گا کہ سارے چھوٹے چھوٹے سجدوں سے تیری جان چھڑ جائے. یہ ہے ولایت اور ولایت. دیکھا آپ نے کہ نفس جو ہے ہم ضرور کوشش کرتے ہیں اپنا آپ سنوارنے کی, اپنے آپ کو اچھا کرنے کی. خدا را اپنے نفس اپنے اندر کی بھی سجاوٹ لے کر آئے, اس کو بھی دیندار بنائیں, اس کو بھی نیکی کے راستے پر چلائیں, اس کو بھی بیعت کروائیں اور اس کو بھی قادر چشتی نفس بندی اور سہروردی اور دیندار بنائیں. یہ تو ہو ہی گیا اوپر سے, یہ تو بنی گیا سہروردی, یہ تو ہو گیا جناب دیندار اوپر سے, اندر سے بھی بنانے کی کوشش کریں تو پھر مزہ ہے. پھر یہ سب چیزیں ہیں. ایک دو باتیں اور بڑی خوبصورت, پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی, دوسری حدیث یہ جو میں نے سنائی تھی, پھر اس کا اعادہ کرتا ہوں. کیا فرمایا کہ دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی, ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کے راہ میں پہرا دے کر رات گزاری. اب اس میں تذکرہ ہے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, تو یقیناً میرا اور آپ کا ایمان ہے حقیقتاً ہم کلمہ پڑھ کر یہ بات کر سکتے ہیں کہ نہیں چھوئے گی. اس کا فرمان حق اور سچ ہے, اس کا فرمان حق اور سچ. اب اگر میں جہنم میں جل رہا ہوں نا یا جاتا ہوں خدا نہ خواستہ, تو یہ میری نالائکی ہے. مجھے تو پیغام دے دیا رب نے, مجھے تو مدعا سنا دیا, مجھے تو سرٹیفکیٹ دے دیا رب نے. تو جتنی آپ ایسی قرآنی آیات اور احادیث پڑھتے ہیں اس میں مکمل طور پر سند دے دی جاتی ہے. اب اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو اپنے لیے خود عذاب تیار کر رہا ہوں, یہ تو سند دے دی گئی ہے, یہ تو مجدہ مل گیا مجھے اور آپ کو, اس میں تو کوئی دو رائے کسی قسم کا شک ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر میری آنکھ میں کسی وقت اللہ کے خوف سے آنسو آیا ہے تو یقین جانیے بالکل میری اور آپ کی آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اب اگر میں گناہ کرتا رہوں اور گناہ پہ ندامت نہ کروں, استقامت کر سے کھڑا رہوں گناہوں کے اوپر اور معافی نہ مانگوں اور وہ رویہ وہ فکر اختیار کر لوں جو شیطان کی ہے, تو وعدہ اللہ کا وعدہ کیا کرے گا جب میں اور آپ کی جان بوجھ کے مستحق ہو جائے جہنم کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی, آپ نے فرمایا بھی میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس ایک آگ جہاں پر لگی ہوئی ہے بہت دھک رہی ہے اور میں اس آگ کے ارد گرد موجود, میرے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے اور میں اس آگ کے گرد گھوم رہا ہوں اور کپڑے سے اس پتنگوں کو اڑا رہا ہوں کہ آگ میں نہ گرنا ہے. اب کوئی پتنگا اس کپڑے سے بچ کر جان بوجھ کر اس آگ میں گرنا چاہے تو میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو بتا رہا ہوں, ہر چیز کو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ کام نہ کرو, یہ جہنم میں اس کا نظر ہے. دیکھو یہ کام نہ کرو, اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا. دیکھو یہ کام نہ کرو, اس سے تمہیں بڑی تکلیف ہو جائے گی. دیکھو یہ کام کر لو, اللہ تم سے محبت کرے گا. فلا کام کر لو, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. فلا کام کر لو, جنت تمہاری مشتاق ہو جائے گی. یہ ساری باتیں تو بتا دی گئی ہیں, کچھ بھی تو نہیں چھپایا گیا. لہذا دو آنکھ کو فرما کے وہ جو آپ نے فرمایا کہ دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی, ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے. بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں, کبھی کبھی سب کی آنکھوں میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے, آنکھوں بہ دیتے ہیں خوف. یہ جو آنکھ کے قطرے ہوتے ہیں دنیا میں, کوئی ہیرا اس آنکھ کے قطرے کی قیمت تو بہت دور کی بات ہے, اس کی بولی بھی نہیں لگ سکتی. قیمت تو دور کی بات ہے, اس آنکھ کے قطرے کی بولی بھی نہیں لگ سکتی. یہ ایسا قطرہ ہے. تو اس حدیث کو بزرگان دین کیا کرتے تھے, بزرگوں نے پڑھا ان حدیثوں کو, تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب آنکھ کو نہیں چھوئے گی تو یہ قطرہ جہاں جہاں جائے گا اس حصے کو بھی نہیں چھوئے گی. پھر آنکھ کے قطرے کو اسے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے, آنکھ کو پورے چہرے پر مل لیا کرتے. اور دوسری آنکھ کون سی؟ جو اللہ کی جو رات کو پہرا دے کر جس نے رات گزاری, یعنی اسلامی سرحدوں کی نگہبان آنکھیں, اسلامی سرحدوں کی نگہبان آنکھیں یا کسی گھر کی حفاظت کی نگہبان آنکھیں. جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے, ان کے دروازے پر کون پہرا دے رہا تھا؟ امام حسن اور حسین یہ پہرا دے رہے تھے. تو یہ آنکھیں. بس ایک اور حدیث سماعت فرمائی, حضرت انس اس کے راوی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھیں اس قدر اشکبار ہوئی کہ زمین تک اس کے آنسو پہنچ گئے, یعنی ٹپک گئے, تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا. آنسو اس کے زمین پہ ٹپک گئے. آنسو کی یقیناً جو میں نے رمضان المبارک کو جو شب قدر کے حوالے سے درس ہوا ہے میرا, اس میں نے بتایا تھا آپ, اس سے پہلے بھی شاید وہ حدیث بیان میں یہاں بھی کا دفعہ ہو چکی ہے کہ ان آنسوؤں کو فرشتے گرنے نہیں دیتے. یہ آنسو فرشتے اپنے ہاتھوں پر لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ جمع ہوتے ہیں. دنیا میں جہاں جہاں یہ آنسو گرتا ہے یہ اللہ کی جناب میں پہنچا دیے جاتے ہیں. اور کل قیامت کے دن جب یہ آگ بہت تیزی کے ساتھ, گھن گرد کے ساتھ, آواز کے ساتھ ان مسلمانوں کو خصوصاً جلانے کے لیے آگے بڑھے گی, تو حضرت جبریل امین ایک پانی کا کٹورا لے کر آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آگ پر مار دیجیے. پورا کٹورا تو دور کی بات, آپ صرف ہاتھ ڈال کے ایسے چھڑکیں گے کہ وہ آگ جہاں سے آئی تھی وہیں چلی جائے گی. استفسار پر جب آپ پوچھیں گے, دریافت کریں گے, تو بتایا جائے گا یا رسول اللہ آپ کی امت کے آنسو سے مجھے جمع کر لیے. یعنی اللہ کے غضب کو کوئی چیز اگر ٹھنڈا کر سکتی ہے تو وہ انسان کی ندامت کے آنسو. ایسی ان کی طاقت رکھی ہے پروردگار عالم, ایسی طاقت رکھی ہے. تو زمین تک اس کے آنسو پہنچ گئے, فرمایا پروردگار عالم اس کو عذاب نہیں دے گا. ابھی حدیثیں چل رہی ہیں, اس کی دو حدیث اور بیان کر کے یہ باب ہمارا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد بہت خوبصورت باب ایک شروع ہوگا. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں کرتا. دو قطرے, دو نشان. ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کا قطرہ اور اللہ کی راہ میں بہنے والا خون کا قطرہ, یہ دو قطرے ہو گئے. اور دو نشان رہے, دو نشان تو ایک ہے اللہ کی راہ میں چلنے کا نشان اور دوسرا ہے اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کی ادائیگی کا نشان. پہلا نشان کون سا ہے؟ اللہ کی راہ میں چلنے کا نشان. مثال کے طور پر آپ درد کے لیے آئے ہیں, جہاں جہاں آپ چلے مان لے چاندنی پر بھی پیر کا نشان بنائے تو یہ نشانی ہے, نشانی تو ہے اللہ کی راہ میں آنے کا. کہیں سفر پہ جا رہے ہیں پیروں پہ جو نشان بن رہے ہیں یہ اللہ کی راہ میں, مسجد جا رہے ہیں نشان بن رہے ہیں, جہاد پہ آ رہے ہیں نشان بن رہے ہیں, درس قرآن میں کسی کی مدد کے لیے جا رہے ہیں پیروں کے نشان بن رہے ہیں, یہ بھی نشان. دوسرا اللہ کے فرائض میں سے کسی کا نشان, مثال کے طور پر انسان حج کرتا ہے, ایک خاص قسم کا احرام پہنتا ہے, یہ نشان ہے. نماز پڑھتا ہے پیروں پر ماتھے پر نشان بنتا ہے, یہ نشان ہے. روزہ رکھتا ہے چہرے پر نقاہت اور کمزوری کی علامات آتی ہیں, یہ نشان ہے. لہذا اللہ کے فرائض میں جو نشان پڑتے ہیں چاہے وہ وقتی ہو یا دائمی ہو یا عارضی ہو, یہ بھی نشان ہے. کیونکہ انسان بھول جاتا ہے اللہ نہیں بھولتا, چاہے وہ معمولی سا نشان ہو. اسی طرح خطرہ, چاہے ایک آنکھ صبح خطرہ ہو یا لاکھوں خطرے ہوں اللہ ان کو نہیں بھولے گا. اسی طرح خون کا خطرہ, چاہے وہ ایک قطرہ بہا ہو یا سارے جسم کا خون بہ گیا ہو اللہ ان کو نہیں بھولے گا. تو دو خطرے اور دو نشان. پھر فرمایا حضور نبی اکرم آخری علی, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم کہ میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں کروں گا. اگر وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گا تو میں اسے قیامت کے روز امن دوں گا, یہ پہلا خوف ہو گیا. اور اگر وہ مجھ سے دنیا میں بے خوف رہا تو میں اسے قیامت کے روز خوف میں مبتلا کر دوں گا. اس لیے اولیاء کے لیے کہا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ اللہ کے ولی تو وہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. کیونکہ دنیا میں خوف میں رہے اللہ کی بارگاہ میں کیسا خوف, اب وہ مسکرائیں گے, اب وہ خوش ہوں گے, اللہ کے انعامات کے منتظر ہوں گے. بس آئندہ جو بات شروع ہوگا اس کا نام سماعت فرما لیجیے کہ فصل فی قراءت القرآن و تحسین الصوت بها, یعنی اچھی آواز سے تلاوت قرآن کا بیان, اچھی آواز سے تلاوت قرآن کرنے کا بیان. اس پر انشاءاللہ احادیث بیان کی جائیں گے. اللہ تعالیٰ